أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مؤمنوں، یقیناً مشرکین جو ہے وہ تو پلید ہیں، گندگی ہیں، بس ان کو چاہیے کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اس سال کے بعد. اور اگر یہ مسلمانوں تم کو خوف ہو فقر و فاقے کا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے مالدار بنا دیں گے اگر وہ چاہیں گے تو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. تم جہاد کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، اور دین حق یعنی دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. یہاں تک کہ کب تک قتال کرو ان کے ساتھ؟ یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے لگے اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر یا رعیت بن کر. یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی بات ہے ان کے منہ سے نکلی ہوئی، اور یہ لوگ بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں کافروں کی بات کی طرح جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. پہلی والی آیت جو تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس میں ایک بات کا حکم تھا، تو اسی کے متعلق جو ہے گزشتہ ہفتے بہرحال پوری تفصیل سے سمجھایا جا چکا تھا. اس کے بعد دوسرا جملہ تھا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اس کی تفسیر باقی ہے. سن ہجری 9 میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد جو ہے اصل تو حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی وقت جو ہے یہ اعلان کر دیا جاتا کہ آئندہ جو ہے کوئی بھی کافر اور مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کا حج نہ کرے. اسی طرح جو پہلے ان کا طریقہ تھا کہ بغیر کپڑے کے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اس سے بھی ان کو روک دیا جاتا. لیکن شریعت نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آپ کی شان رحمی اور کریمی کی وجہ سے، کہ اللہ خود فرماتے ہیں ہم ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور چونکہ اسلام حقیقت میں ایسا ہی مذہب ہے کہ جس میں حقیقت میں کوئی سختی یا یوں کہنا چاہیے کہ بہت شدت ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی متوسط ہے، نہ اتنی نرمی ہے کہ اس کا حکام کی وجہ سے انسان کی طبیعت اور روح پر کوئی اثر ہی نہ پڑے اور نہ اتنی سختی ہے کہ انسان جو ہے اس کو برداشت ہی نہ کر سکے. ایسا متوسط مذہب اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. دون مشرکین کے لیے بھی فوراً ممانعت نہیں کہی گئی بلکہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال سے اب جو ہے وہ حج نہیں کر سکتے. وہ ایک سال کی ان کو پوری مہلت مل گئی. اور اس سلسلے میں کہ مشرکین جو نجس ہے ناپاک ہے تو بتا دیا تھا کہ اصل میں ظاہری ناپاکی تو ان کا ہوتی ہی ہے لیکن اصل مقصود وہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا حناف کے نزدیک تو مکلف ہی نہیں ہے وہ پاک پاکی رکھنے کے, وہ اپنے مذہب کے مطابق جو کچھ چاہیں کریں. لیکن اصل میں ان کے دل کے اندر جو کفر اور شرک ہے وہ بہت بڑی گندگی ہے. وہ ایسی گندگی ہے کہ بیت اللہ جو ہے جو مرکز توحید ہے مرکز ایمان ہے نہایت مقدس جگہ ہے وہاں جو ہے ان کو ہدایت دے دی جائے یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے آئندہ سال سے اب تم جو ہے مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے. اور میں نے بتایا تھا ائمہ کا اختلاف, امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک تو بالکل نہیں آ سکتا لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے کچھ گنجائش ہے. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے اندر جو ہے خاص مسجد کے اندر داخل ہونے کا یا آنے کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ حج اور عمرے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تک وہ حج کی ان کو ہدایت تھی آئندہ اب ان کے لیے حج کی اور عمرے کی ہدایت نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مسجد حرام سے مراد صرف وہ جگہ بھی نہیں بلکہ پورا حرم ایسا ہے کہ جس کے اندر ان کو داخل نہیں کیا جانا چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وصیت بھی فرمائی اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ نہیں, چونکہ یہ اس مکہ مکرمہ جو ہے یہ گویا یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام کا دل ہے, اس لیے اس کے چاروں طرف جو ہے جو اس کی حما ہے اس کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہونا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ پورے جزیرۃ عرب سے جو ہے کفر اور شرک کو ختم کر دو. چنانچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے اوپر جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چونکہ دو ہی سال ان کی خلافت کا موقع تھا اور بہت سارے دوسرے بھی احکام کام کاج نکل آئے تھے ارتداد کا اور زکوٰۃ کے مانعین کا اور سارے مسئلے تھے تو اس کی طرف توجہ نہیں دے سکے, لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ پورے جزر عرب سے جو ہے مشرکین کو جو بھی مشرک ہو چاہے لے ہے کتاب ہو یہود و نصارہ ہو ان سب کو وہاں سے خارج کر دیا اور پاک کر دیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اب بھی یہی حکم ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ ایک سیاسی اسلام کا حکم ہے کہ مشرکین جو ہے ان کو یہاں پر جو ہے وطن کے طور پر یا غلبے کے طور پر داخل نہ کیا جائے ہمیشہ کے لیے. ہاں اگر کوئی کسی اور وجہ سے آنا چاہے تو پھر جو امام ہوگا جو وہاں کا بادشاہ ہوگا وہ اپنی ثوابدید پر ہدایت دے سکتا ہے جتنا مناسب سمجھے اس کے مطابق. اس کے علاوہ اور ساری مساجد کا کیا حکم ہے تو اور مساجد کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کو اگر مسجد کے اندر مثلا اعمال دیکھنے کے لیے یا مسجد دیکھنے کے لیے اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر وہ آنا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں ان کو مسجد کے آداب بتا کر جو ہے پھر لایا جا سکتا ہے. تفسیر معارف القرآن جو ہے مولانا ادریس صاحب کی ہے اس میں خاص طور سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ فی کسی کافر اور مشرک کو جو ہے مسجد کے اندر اعزاز و اکرام کے ساتھ لا کر ممبر پر جو ہے بٹھا کر اس سے دنیاوی بات یا اور کوئی بات بھی کرائی جائے یہ بالکل جائز نہیں, یہ حرام ہے, یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے. لیکن کوئی آدمی مسجد میں جیسے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ آدمی مسجد دیکھنے کے لیے آئے مسلمانوں کے طریقے کو دیکھنے کے لیے آئے اس کے لیے آنے کی کوئی حرج نہیں ہے, اس کو ہدایت ہے وہ جب بھی چاہے وہ اس طرح آ سکتا ہے. ہاں لیکن اطمینان ہونا چاہیے اسی مقصد سے وہ آ رہا ہے اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو مصلحت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس کو روک دیا جائے. بہرحال آیت شریفہ کے اندر یہ سارے احکام تھے جس کو بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں. جب یہ حکم نازل ہوا کہ آئندہ سال سے جو ہے اب کافر اور مشرک جو ہے بالکل وہ عمرہ کے لیے طواف کے لیے نہیں آ سکتے تو اب تک تو یہی لوگ آیا کرتے تھے یعنی مسلمان تو بہت قلیل مقدار میں مکہ مکرمہ میں تھے مدینہ منورہ میں تھے. اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا لوگ جوک در جوک جو اسلام کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے لیکن کفار جو پہلے آتے تھے ان کی وجہ سے ان کی تجارت چلتی تھی اور سارے سامان لے کر وہ آیا کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو ایک قسم کا خوف بھی ہوا کہ آئندہ ہماری تجارت کیسے ہوگی ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوگی. پہلے تو ایسا تھا کہ یہ خوب آتے تھے اور سامان بھی لاتے تھے اور اس وجہ سے ہمارا کام چل جایا کرتا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اگر تم کو خوف و فقر و فقہ کا کہ آئندہ سال آئندہ سے ان کو روک دیا جائے گا تو تمہاری جو پہلے تجارت ہوتی تھی, تمہاری ضرورتوں کی جو چیزیں تھیں وہ کیسے پوری ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ان سے بالکل بے نیاز کر دیں گے, تم کو مالدار کر دیں گے اپنے فضل سے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد جو ہے اسلام چاروں طرف پھیل گیا, اور اس کے بعد جو ہے پہلے جتنے کافر طواف عمرہ اور حج کرنے آتے تھے اس سے کہیں زیادہ مسلمان جو ہے وہاں پر آنے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شکلیں, اور اتنی ہی نہیں بلکہ جو غیر جو یوں کہنا چاہے وہ ممالک جو غیر مسلم تھے الحمدللہ وہ بھی بہت سارے مسلمان ہو گئے, اور بہت سے وہ ہیں جن کو فتح کر لیا اور وہ خود جزیہ دینے لگے. تو جتنی مقدار پہلے آتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ مقدار جو کیا سامان اللہ نے پیدا کر دیا. تو انشاء کا مطلب یہ اگر اللہ چاہے گا اشارہ اس طرف ہے کہ ظاہری سبب کو مت دیکھو, اللہ جب چاہیں گے تو معلوم نہیں کون کون سے اسباب پیدا کر دیں گے, جو ایسے اسباب جن کی طرف تمہارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوں گے. تو ظاہری ایک سبب کو نہ دیکھو, اور یہ ہر ایک کے لیے موقع پر ہے. آدمی بہت سی مرتبہ جو ہے کہ ملازمت کرتا ہے, جس ملازمت کے اندر حرام کام بھی ہے, مثلا حرام آمدنی ہے, آدمی ڈرتا ہے کہ ایک دم سے میں چھوڑ دوں گا اور اس کو تو پھر میرا کیا حال ہوگا. نہیں, آدمی تقوی کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر اس کام کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے اسباب مہیا فرما دیں گے. اور کہاں سے آئیں گے وہ اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, جب آئیں گے اس وقت سمجھ میں آ جائے گا. تو حقیقت یہ, لیکن شرط ہی خدا کی ذات پر بھروسہ بھی کریں. اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو جس عالم سے جس مفتی سے آپ کو تعلق ہو ان سے پوچھ لیں کہ بھائی میری آمدنی ایسی ہے لہذا میں کیا کروں, ان کی رائے کے مطابق جو وہ کہیں اس کے مطابق آدمی کریں. وہ یہی کہیں گے کہ یہ آج کے آج چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جس درجے کی ہوگی اگر بالکل حرام ہے تو آج ہی نہ کہہ دیں گے. مثلا شرابی کی بزنس کرتا تھا یا اسی طرح مثلا نہ حرام گوشت فروخت کرتا تھا تو وہ تو اسی وقت کہیں گے کہ آج ہی سے اس کو بند کر دو. لیکن ایسا نہیں ہے مثلا بینک میں کام کرتا تھا یا ایسی جگہ کام کرتا تھا کہ جس کے اندر اور بھی کچھ خرابی تھی لیکن باہر کی خرابی تھی, تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو یہی مشورہ دیں گے آپ کو کام کو دیکھ کر کہ آپ اس کو چھوڑ کر جو ہے دوسری ملازمت تلاش کر لیں جب تک موقع مل جائے. تو بہرحال جب ضرورت پڑے کسی کو تو اس وقت جو ہے اپنے سارے حال کو اپنے مفتی سے یا اپنے عالم کے سامنے بیان کرے, وہ انشاءاللہ صحیح آپ کی رہنمائی کریں گے. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی جاننے والے ہیں, دلوں کے حال کو بھی خوب جاننے والے ہیں. حکیم اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو روک دیا تو بظاہر یہ تھا کہ بھائی آئندہ جو ہے وہ سارا مال جو لے کر آیا کرتے تھے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی تھی تو کیسے پوری ہوگی, لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ کیسی ضرورت پوری ہو گئی. بلکہ الحمدللہ آج تک جو ہے مسلمان ایک نہیں ہر سال جو ہے تعداد بڑھتی ہی رہتی ہے. اب عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی بہت رش ہے. کیا بات ہے, پہلے اسباب کم تھے اسباب بھی زیادہ ہو گئے, اور جو ہے لوگوں کی آمدنی بھی بڑھ گئی, لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے محبت بھی ڈال دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا فجعل افئدۃ من الناس, یہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا فجعل افئدۃ من الناس, افئدۃ الناس نہیں فرمایا بلکہ من کا لفظ بھی فرمایا, یہ اللہ کچھ لوگ ہیں بعض لوگوں کے دلوں کو, اگر بعض نہ ہوتا سارے لوگوں کو تو نہ معلوم کتنی بھیڑ ہوتی, پھر حج کرنے کا موقع بھی نہیں آتا کسی کو, اتنی بھیڑ ہو جاتی. جیسے درمیان میں ابھی بھی قانون ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ حج کر لیا ہو 5 سال کے درمیان میں حج کے لیے وہ ان کو جا نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے ان کو موقع ملے. اور ہمارے اکابر تو ایسے اس قانون کی بات الگ ہے, مفتی رشید لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان میں تھے وہ خود بہت سال پہلے لکھ چکے ہیں کہ بھائی آدمی حج میں جانے کے بجائے عمرے کے اندر جائے. کیوں؟ اس لیے حج میں رش زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے آنے والوں کے لیے زحمت ہو جاتی ہے, تو آپ اس نیت سے یعنی نفلی حج نہ کریں اس لیے تاکہ دوسرے لوگوں کو سہولت ہو جائے, دوسرے لوگ جا سکیں, تو زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ حج میں نہ جائیں عمرے کے اندر جائیں. چنانچہ وہ اس پر معمول تھا. تو ہمارے کابیر کی نظر تو بہت دور تک ہوتی ہے. خیر, تو یہ اس آیت شریفہ کے اندر یہی حکم تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, اس آیت شریفہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ آیت جو ہے نزول کے اعتبار سے سورہ براءت کی سے پہلے نازل ہوئی، یعنی براءت دسواں پارہ جہاں کوٹر سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ بعد میں نازل ہوا، اور یہ آیتیں جو ہے پڑھنے میں تو بعد میں ہیں لیکن نزول کے اعتبار سے مقدم ہے، اور یہ اصل میں غزوہ تبوک کی تمہید کے طور پر ہے، غزوہ تبوک کی تیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، تبوک کی فہمی جو ہے یہود و نصارہ تھے ان سے قتال کا حکم نازل ہوا، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایک یعنی ان کے اندر چار اسباب ہے، ان چار سبب کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کا اور جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دوسرا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو یہ لوگ حرام نہیں سمجھتے ہیں، تیسرا ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور جو ہے دین اسلام کو، دین حق سے مراد دین اسلام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین حق کو اور دین اسلام کو یہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے جی ان کے ساتھ کیا کرو، قتال کرو، کب تک قتال کرو، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرنے لگے، ان یدیم اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ گویا ذلیل ہوں، یہ ترجمہ کریں، یا یہ کہ وہ رعیت بن کر رہنا پسند کریں، یہ ترجمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ایک بات، آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، دو باتیں، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، وہ یہ چار باتیں جن میں بھی پائی جائے گی ان کے ساتھ گویا قتال کا حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آگے خاص طور سے من الذین اوتوا الکتاب بھی فرمایا، اصل میں اوتوا الکتاب وہ لوگ جن کو اللہ کی کتاب ملی ہے، تو یہ اس میں تو اس سے اوپر بھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی تھی وہ بھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح بھی نازل ہوئے تھے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اصل اس سے مراد جو ہے یہود و نصارہ ہی ہیں، کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت کلام پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت مدینہ کے قرب جوار کے اندر بس یہی دو فرقے رہتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی اہل کتاب نہیں تھے، زبور کے ماننے والے جو ہے وہ بھی گمنام ہو گئے تھے، کوئی تھا نہیں، اب یہود تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اور نصارہ تھے وہ یوں کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، خالی زبان ہی کہتے ہیں یوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بظاہر، تو چونکہ بظاہر یہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے اور آخرت کو بھی بظاہر مانتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ بھئی مشرک اور کافر جو ہے ان کے ساتھ تو ضرور قتال کرنا چاہیے، کہ وہ تو خدا کے منکر ہیں، یا تو بالکل وہ منکر ہیں یا خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ تو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے کیسے قتال کیا جائے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ، حقیقت میں یہی ہے، یہ چاروں باتیں ان کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، اور جب نہیں پائی جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی قتال کرو، کیا وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہنے کو تو یوں کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ یہ بھی شریک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہود نصارہ جو ہے وہ تو بہت معلوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور جب اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ خدائی کے اندر ان کو شریک کر دیا، اور ویسے ایسے بھی کہتے ہیں کہ تین بھی ہے اور تین میں کا ایک بھی ہے، بھائی تین کیسے ہیں، تو کہ تین برابر ہے، اور بھائی ایک کیسے ہے، تو کہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب آپ قبول کر لیں گے جب سمجھ میں آئے گا، ایسی تھوڑی بات ہے، جو عقلی بات ہے وہ تو عقل میں ہر وقت آ سکتی ہے، مسلمان ہو جب بھی، غیر مسلم ہو جب بھی، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مولانا نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح پیدا کیا، البتہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے نہ باپ تھے نہ ماں، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے، اسی لیے کلام پاک میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے لیکن ایک عالم ہے مصری وہ کلام پاک کے اندر سے جو ہے عدد کے اعتبار سے بڑی نقطے بیان کرتے رہتے ہیں. یعنی کلام پاک کے الفاظ جو ہے وہ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نماز کے متعلق, یعنی اذان جو ہے اذان کے کلمات, نماز پانچ وقت کی ہے اور پانچ کی نمازیں جو ہے پڑھیں گے لیکن پچاس کا ثواب ملے گا, تو بڑے بہت سارے حکمت کا ان باتوں کو ثابت کیا تھا. تو اسی طرح کہتے ہیں کلام پاک کے اندر جتنی مرتبہ عیسیٰ کا لفظ آیا ہے اتنی آدم کا لفظ آیا ہے, برابر سرابر ہے. اب وہ عدد کتنا ہے وہ میں بھول گیا ہوں. تو بہرحال ایسی بہت ساری انہوں نے باتیں لکھی ہے کلام پاک کے اندر. انہوں نے مثال کے طور پر یہ کہا ہے مثلا کہ کلام پاک کے اندر جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کا تذکرہ ہے. تو کہتے ہیں دنیا کو اور آخرت کو ان دونوں کو آپ شمار کریں تو پورے قرآن شریف میں 115-100 مرتبہ آپ کو ملے گا. تو ایسی بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہے قریب. تو یہاں بھی یہ بات ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام آپ کلام پاک کے اندر تلاش کریں گے تو بالکل دونوں برابر سرابر میں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ دونوں میں اس بات میں مشابہت ہے کہ ان کے بھی ماں باپ نہیں, ان کے بھی ماں باپ نہیں, ان کی ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے. تو خلقت کے اندر ایسا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح کی پیدائش کی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے جو ہے وہ ابن اللہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا, تو چونکہ آسمان پر اٹھا لیا تو یہ ہے تو بڑی اچھی شرافت کی بات, لیکن ان یہ چونکہ عقل کے اعتبار سے ان کو سمجھ میں نہیں آتی, تو اس لیے جو ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ تو نہیں بنایا کہ آسمان پر اٹھا لیا, بلکہ یوں کہا کہ ان کو پھانسی دے دی گئی, نعوذ باللہ. اب پھانسی دینا یہ تو اچھی بات نہیں, یہ تو بری بات ہے. اس کو ہر انسان سمجھتا ہے کسی کو بھی پھانسی دے دو چاہے وہ قصور ہو کہ بے قصور ہو, لیکن بہرحال کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. تو پھر اس لیے اس کو چھپانے کے لیے پھر انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے پوری امت کی طرف سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا, لہذا اب جو ہے اور سب کی طرف سے کفارہ ہو گئے, اب ہم جو کچھ بھی کریں گے آخرت میں ہماری پکڑ نہیں ہوگی, نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ بنا لیا. تو یہ بھی یہ ساری باتیں محمل ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے تھا ان کا کہاں ایمان نہیں. اسی طرح آگے والی آیت میں آ رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود جو ہے ان کا ایک فرقہ تھا, وہ فرقہ یوں کہتا تھا کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہے, اور ان کو نبی اس لیے مان لیا تھا کہ توریت جو ہے کسی زمانے میں بالکل ناپید ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, کسی کے بعد نہیں تھی, اور ویسے ان کے سینوں میں محفوظ بھی نہیں تھی. یہ تو کلام پاک ہی کی خصوصیت ہے کہ کلام پاک جو ہے وہ امتی بہت سارے لاکھوں کروڑوں کی امتیوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. پہلی کتابیں جو ہے اپنے نبی کے سینے میں تو محفوظ ہوتی تھی لیکن غیر نبی کے سینے میں محفوظ نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عزیر جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی تھے, انہوں نے توریت کو اپنی یادداشت کے اوپر لکھوا دیا تھا, تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ان کو بھی ابن اللہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں, دیکھو پوری توریت انہوں نے لکھوا دی. لیکن سارے یہودی نہیں تھے, لیکن کچھ نہ کچھ یہودی ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے اس بات کو مانتے تھے, لہذا ان کا بھی اللہ کے اوپر صحیح معنی میں کہاں ایمان ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یوم آخرت کے متعلق آخرت کے دن پر صحیح ایمان نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نصرانیوں کا عیسائیوں کو تو عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی اس لیے دے دی گئی کہ سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا, جب کفارہ ہو گیا تو آخرت میں حساب کتاب کیا ہوا, وہ تو سب کسی معافی ہو گیا. اور جو انسان یہ مانتا ہو کہ آخرت میں مجھے کوئی حساب نہیں دینا ہے, میری طرف سے حساب میرے نبی نے دے دیا, تو وہ پھر دنیا میں کیا نیک کام کرے گا؟ وہ تو اپنے جی میں جو آئے گا وہ کرے گا. آخرت کے خوف سے وہی آدمی بچ سکتا ہے, وہی آدمی نیک بن سکتا ہے, گناہوں سے بچ سکتا ہے, جس کو یہ عقیدہ ہو کہ آخرت کے اندر ہر عمل کا ضرور بدلہ ملے گا. اگر نیک ہوگا تو اس کے مطابق, برا ہوتا وہ برے اس کے مطابق. یوں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جس کو اس پر یقین ہوگا وہ تو آدمی نیک بنے گا, وہ تقوی اختیار کرے گا. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمارے نبی جو ہے وہ کفارے میں چلے گئے تو وہ کیسے گناہوں سے بچے گا؟ بلکہ اتنا ہی نہیں, مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ آخرت میں جو ہے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی, نسب حسب بھی کام نہیں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی فاطمہ سے خود فرمایا کہ یہاں اس ابھی تو کوئی سوال کرنا چاہے مجھے سوال کر لے, لیکن آخرت میں تیرا باپ ہوں لیکن میں تیرے کسی کام میں نہیں آ سکوں گا. کیا مطلب؟ یعنی اس نسبت پر کہ میں نبی ہوں اور تو نبی کی بیٹی ہے, میں سفارش کروں گا میری سفارش قبول ہو جائے اور اس ناز پر تو رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو کلام پاک میں ایک جگہ تھوڑی ہے یہ ہما ادرا کا ما یوم الدین, آگے ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یوم الدین جزا کا دن تو وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی حکومت نہیں ہوگی, کوئی مالک نہیں ہوگا, سارے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. تو یہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ نہ وہاں سفارش کسی کی بغیر ہدایت کے ہو سکتی ہے, نہ کوئی اپنی طاقت سے بھاگ سکتا ہے, چھپ سکتا ہے. دنیا میں تو ایسا بہت ہوتا ہے, ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا, لیکن وہاں کہاں جائے گا؟ عین المفر, وہاں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کہاں بھاگنے کی کہاں جگہ ہے, کوئی جگہ نہیں ہے وہیں. اور اسی طرح اور اپنی قوت طاقت بھی نہیں ہے کہ چلو اس کو جو ہے اس کے خاندان والے یا اس کی فوج جو ہے اس کو چھڑا لے گی, کسی کی کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہر عمل کا وہاں بدلہ ہوگا اس کو تو خدا کا خوف ہوگا, لیکن جو یہ سمجھتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں. اسی طرح یہود یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے, بس جنت خوشی کا نام ہے اور دوزخ اور جہنم جو ہے وہ غم کا نام ہے, اور وہ اللہ قیامت کے دن سب کو جسموں کے ساتھ میدانی کریں گے, بلکہ صرف روحیں ان کی جمع ہوگی اور روح بھی پھر بعد میں اس کو بھی ختم کر دی جائے گی. ہمارا عقیدہ یہ نہیں, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس وقت جسم ہیں اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے. اور ظاہر بات ہے کہ اس کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک تھوڑی دی, بہت ساری دی, اور ہر انسان کو سمجھنا چاہے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. آپ آم کے درخت کو لے لیجئے یا آم کھانے کے بعد اس کی گٹلی کو پھر دوبارہ ڈال دیجئے, پھر ویسا ہی پورا کا پورا درخت نکلتا ہے. کس کی طاقت ہے؟ اللہ ہی کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو اگاتے ہیں, تو چھوٹے سے آم کی گٹلی سے جو ہے پورا درخت جیسا پہلے تھا ویسا کہ ویسا ہی نمو ہوتا ہے, نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنا دیے جن اسباب کے تحت یہ ساری چیزیں نراتی ہے. ہر سال جو ہے آپ وہ موسم ربیع کے اندر موسم بہار کے اندر دیکھتے ہیں کہ پورا انگلینڈ جو ہے اور انگلینڈ کے باہر بھی چاروں طرف ہریالی ہو جاتی ہے, لیکن وہی چھ مہینے کے بعد جو ہے پھر ایک پتا بھی آپ کو نظر نہیں آیا, سارے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر رات اللہ تعالیٰ ایک نہیں بارہا بار تم کو دکھاتے رہتے ہیں. خود تم جو ہے رات کو سو جاتے ہو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ تم گاؤں بستر پر ہو یا کہیں اور ہو, لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو اسی لیے تو یہ اسلامی تعلیم یہی ہے کہ اٹھنے کے ساتھ فوراً اسی آخرت کو یاد کرو, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وإلیہ النشور, کہ اللہ کا شکر ہے جس خدا نے مجھے موت دی تھی, یہ موت ہی کی بہن ہے اور اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو آدمی ہر دن جو ہے اس کا تصور کرے اور ہر دن اس کو یاد کرے, تو اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو بہرحال ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ہے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, یہاں ورسولہ کا لفظ مزید بڑھا دیا. بہت سے لوگ ہمارے ابھی بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کلام پاک کے اندر بہت ساری چیزیں تو حرام بیان نہیں کی ہے. نہیں, اللہ نے براہ راست بیان کی ہو یا نہ کی ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ بھی حرام ہے. اس لیے خاص طور سے لفظ ہے ما حرم اللہ ورسولہ, جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دی دیا وہ تو حرام ہے ہی, لیکن اللہ کا رسول جس چیز کو حرام قرار دے دے وہ بھی حرام ہے. تو جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہے, جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا ہے, اس کے برعکس اگر ہو تو یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو حلال حرام بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے, نہ کسی مفتی کو ہے, نہ کسی عالم کو ہے, نہ کسی نبی کو ہے. نبی بھی جو ہے کسی چیز کو حرام اپنی طرف سے نہیں کرتا, اور نہ اس کو اختیار ہے. اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ جس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے, شراب اللہ نے حرام کی ہے, سود اللہ نے حرام کیا ہے, پیشاب اور جتنی گندی چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے, تو اللہ نے حرام کیا ہے لہذا حرام ہے. یا اسی طرح اللہ کا رسول اب اللہ کی طرف سے بیان کرے کہ میرا خدا یہ حکم دیتا ہے یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے, تو وہ حرام. اسی طرح جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھنا یہ بھی کفر ہے. جو چیز حلال ہے اس کو حلال ہی سمجھنا ہے, اس کو حرام سمجھنا جو ہے جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے رمضان شریف کے اندر کوئی سمجھے کہ دن میں کھانا میرے لیے حلال ہے, نعوذ باللہ, تو کافر ہو جائے گا یہ سمجھے تو. ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ رمضان ہے مجھے روزہ رکھنا ہے لیکن رکھتا نہیں سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, یا نفس پرستی کی وجہ سے کہ بھوکا نہیں رہ سکتا اس لیے کھا لیتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا, یہ کافر نہیں ہے, یہ مسلمان ہے لیکن فاسق فاجر ہے. لیکن اگر یہ سمجھے کہ نہیں رمضان میں کھانا حلال ہے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے علانیہ طور پر جو کھائے اس کو قتل کر دو, یعنی اسلامی حکومت ہوگی تو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ کہیں ایسا قدم نہ اٹھائیں, آپ کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی احکام ہیں وہ اسلامی حکومت میں اس کے اختیار میں ہوں گے, ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے. اسی طرح جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھے, مثال کے طور پر مثلا گوشت حلال ہے اس کو کوئی حرام سمجھتا ہے تو حرام سمجھنا ہی کفر ہے. ہاں آپ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہیں کھاتے, آپ کو پسند نہیں, بہت سے لوگوں کو مثلا گوشت کے اندر بو آتی ہے وہ بو اس کو پسند نہیں نہیں کھاتا, یا کسی کو موافق نہیں آتا اس لیے نہیں کھاتا, کوئی حرج نہیں, تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال تحلیل اور تحریم, کسی چیز کو حرام بنانا کسی چیز کو حلال بنا دینا, یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے. ولا یدینون دین الحق, اور دین حق کو دین اسلام کو یہ قبول نہیں کرتے. کافر مشرک جو ہے وہ تو قبول کرتے ہی نہیں, یہ بھی قبول نہیں کرتے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مشرکین سے زیادہ یہ لوگ مجرم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین جو ہے ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا, لیکن ان کو تو اہل کتاب کو تو اپنی کتاب کے اندر تورات میں انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پہلے سے موجود تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تک تفصیل سے بیان کیا ہوا تھا. کلام پاک میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے ہیں جیسے جو اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے. آدمی کا بچہ پیچھے روتا ہو تو آواز سے پہچان لے گا 100 بچوں میں یہ میرا بیٹا ہی رو رہا ہے. تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ اچھی طرح پہچانتے تھے علامتوں کی وجہ, اس کے باوجود انکار کرتے تھے. تو یہ تو کافر اور مشرک سے زیادہ بڑے مجرم ہیں کہ دین حق کو سمجھنے کے بعد پھر بھی قبول نہیں کرتے ہیں. یوں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم قتال کرو. اللہ فرماتے ہیں اس لیے شروع میں ہو سکتا ہے صحابہ کو یہ بھائی کہ یہ تو اللہ کا نام لینے والے ہیں, توحید کے قائل ہیں, حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں, حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں, لہذا ان سے کیسے قتال کیا جائے؟ تو نہیں, صرف نام کے ماننے والے ہیں, حقیقت میں ماننے والے نہیں ہیں. جیسے کوئی آدمی آپ کے سامنے یوں کر کے نماز شروع کر دے, وضو تو کیا نہیں, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یا اسی طرح نماز سب کچھ ہے ادھر قبلے کے بجائے ادھر رک کر کے پڑھنے لگا تو آپ کہیں گے یہ بیوقوف آدمی ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, بلکہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو کفر کا اندیشہ بھی ہے. وہ مجھے اس پر یاد آتا گزر صاحب ہم مولانا بیان کر رہے تھے, مولانا مفتی اپنا مفتی جنید صاحب, تو بعض لوگوں کو ہنسی بھی آئی تھی, تو مجھے اس پر یاد آ گیا تھا کہ مولانا کا آگے ایک بات اور بھی کھینچی تو اچھا ہوتا کہ بعض لوگ جو ہے حرم میں جا کر نماز پڑھ کے جب آتے ہیں تو آنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کے پوچھا جاتا ہے بھائی نماز آپ نے پڑھتے نہیں وہاں جا کر آئے, تو کیا کہتے ہیں ایڈوانس بھی ہے نعوذ باللہ, یعنی ہم تو وہاں پڑھ کے آئے تو ایک نماز کا 1 لاکھ کے برابر. نعوذ باللہ من ذلک, وہ تو فضیلت کا ذکر تھا. شریعت کی کسی بات کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو کفر ہے یہ, سمجھ گئے؟ تو جو نعوذ باللہ اس طرح ایک تو یہ کہ آدمی یہ عذر کرے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ مجھے توفیق دے کے پڑھ لوں گا, لیکن ایسی باتیں کرنا کہ میں تو وہاں گیا تھا لہٰذا میرے پاس تو اب جمع بھی ہے بیلنس ہے, تو نعوذ باللہ بہت بری بات ہے. ایسا کہنے سے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جو کچھ ملا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے. شریعت کی بہت سی بات ایسے ہیں کہ آدمی بعض مرتبہ بھول دیتا ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے. میں آپ کو ایک جزیہ بتاتا ہوں, مشہور ایک مولانا ثناء اللہ پانی پتنی رحمۃ اللہ کی بہترین فارسی میں کتاب ہے جن کو ہمارے عام طور پر مدارس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے, اس کا نام ہے مالا بدھ من, فارسی میں کتاب ہے. اس کے اندر ایک اخیر کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں انسان زبان سے بھول جاتا ہے لیکن کہتے ہیں کلمہ کفر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کلام پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے, ان الصلاۃ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے. اب اردو کے اندر کیا کہتے ہیں, میں نے تنہا کھا لیا, میں نے تنہا پڑھ لیا, تو کسی آدمی کو آپ یوں کہیں بھائی تو نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی, تو کہ اللہ فرماتے ان الصلاۃ تنہا کہ نماز تو تنہا پڑھو اس لیے میں نے تنہا پڑھ لی, تو یہ آیت شریفہ کا مذاق ہو گیا. وہاں لکھا ہے کہ یہ کل ایسا کوئی بولے گا یہ کلمہ کفر ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ دین پر آدمی عمل نہ کرے لیکن اپنے آپ کو سمجھے میں گنہ گار ہوں تو یہ انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی, لیکن آدمی دین پر عمل بھی نہ کرے اور پھر اس کی استغفار مذاق کرے تو مذاق کرنے والا جو ہے وہ حقیقت میں اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے مذاق کون کرتا ہے؟ مذاق وہی کرتا ہے جس کے دل کے اندر عظمت نہیں ہوتی ہے, اور جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے بلکہ کوئی اپنے کسی کے باپ کو گالی دو اس کا بیٹا اگر ہوگا تو تھوڑی برداشت کرے گا, کسی کی ماں کو گالی دو اس کا بیٹا اگر ہے حلالی بیٹا ہے اس کو غصہ نہیں آئے گا, موقع ضرور آئے گا. تو اسی طرح اسلام کی باتوں کے اوپر اسلام کا مذاق کرنا بہت بری بات ہے. کیوں؟ اس کے لیے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ تو منافقوں کا ہے. کلام پاک میں کیونکہ منافقوں سے جب کہا جاتا تھا کہ تم کیسے لوگ ہو, تم مسلمانوں کے ساتھ ملتے رہتے ہو, تو کہتے ہیں نحن مستہزئون, کلام پاک میں ہے نا کہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں, تو اس کے جواب میں اللہ بھی کیا فرماتے ہیں, اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ تعالیٰ بھی ان کی مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. قیامت میں ایسا ہی ہوگا کہ جہنم کے دروازے کھلیں گے تو بھاگ نکلنے کے لیے جائیں گے, دروازے پھر بند ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی مذاق, اس مذاق کا جواب وہاں ہی اس طرح دیں گے. تو بہرحال دین کی بات کا مذاق جو ہے یہ بہت بری بات ہے, سمجھیے. اللہ ہم سب کی عبادت فرماوے. بہت سی مرتبہ ہمارے جماعت کے ساتھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو ایسی بات بھول جاتے ہیں کہ جس میں مذاق کا پہلو ہوتا ہے. دین کی بات جب کرے اس وقت بالکل مذاق نہیں ہونا چاہیے, صحیح بات ہونی چاہیے اور سن لینی چاہیے. اسی لیے اپنے دوستوں کی آپس میں جو مجلس ہیں ہنسی مذاقی ہوتی ہے, اس میں کوئی دین کی بات ہو اس کو مذاق میں لے آتے ہیں تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری عبادت فرماویں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم قتال کرو. کب تک قتال کرو؟ حتیٰ یعط الجزیہ, یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرنے لگے. جزیہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ اس کو آئندہ پھر بیان کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح عظمت نصیب فرماویں اور توحید کامل عطا فرماویں, اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے یار ہمارے عمل سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو جس کی وجہ سے دین کا استخفاف, دین کا استحضاء ہو. اللہ تعالیٰ ہم دل سے معافی چاہتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے, اور آئندہ جو ہے اس طرح کی باتوں سے ہماری حفاظت بھی فرمائیے. ایک مدد درشن پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.